بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ عز و جل نے کائنات کو پیدا فرمایا. ہم روز اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ چند چیزیں ملا کر اپنا ایک کھلونا بناتے ہیں. اس ایک اپنے بنائے ہوئے کھلونے سے انہیں اس قدر محبت ہوتی ہے کہ ذرا سا کوئی اسے چھیڑے، ہاتھ میں لے، ادھر ادھر کرے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، رونا شروع کرتے ہیں. بچپن میں مٹی سے، ریت سے ہم دیہاتوں میں کھیلتے تھے تو ذرا سا کسی نے اسے خراب کیا تو شور مچ جاتا تھا کہ خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا اور اس کو فلاں نے لے لیا، فلاں نے خراب کیا. تو اس کو اپنے کھلونے سے کتنی محبت. تو یہ ساری کائنات مالک کائنات کی صناعی ہے، اس کی صفت صفات میں بدیع السماوات والارض. پہلے کوئی سیمپل نمونہ نہیں تھا اور مالک نے تمام چیزیں بغیر کسی نمونے کے، اس کی کاپی کیے اثر نو، تمام چیزیں بنائی. تو اس لیے مالک کے لیے کوئی کسی پر ظلم کرے، انصاف کرے، پیار کرے، شفقت کرے، ہر چیز سے مالک تو اس کی جزا یا سزا دیتا ہے. کبھی جزا بدلہ یا اس کی سزا جلدی مل جاتی ہے، کبھی دیر سے ملتی ہے. تو اسی بنا پر حق تعالی شانہ کی طرف سے میں نے بیان کیا تھا کہ کسرا کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے ملک الرؤیا، خواب کا فرشتہ کام میں لگا ہوا ہے. اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہرقل کی نیکیوں کو دیکھ کر اسے بشارتیں ملتی ہیں. کسرا کے گلے میں زنجیر ہے، اس کے ہاتھ میں دی جاتی ہے کہ لو، تم کسرا کی طرف سے پریشان ہو تو ہم نے کسرا تمہارے حوالے کر دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جاہلیت میں خانہ کعبہ چھوٹی سی جگہ بتوں سے بھری ہوئی تھی. الگ الگ قبیلوں کے اپنے اپنے بت. تو ان بتوں سے حق تعالی شانہ نے بلوایا کہ کبھی انسان خواب کو ڈراؤنی سمجھے، جیسے گزشتہ سال اور اس سے پیوستہ سال کثرت سے دجال اور یاجوج ماجوج اور قیامت اور بکثرت لوگوں نے اپنے اپنے خواب بیان کیے کہ ہم نے یہ دیکھا. تو ہم نے اس وقت کہا کہ بھئی یہ تو مالک کی طرف سے ڈرایا جا رہا ہے، کیونکہ بڑا فتنہ، فساد، مصیبت، قیامت آنے والی ہے. اس کے بعد ہی شام لٹ گیا، یمن لٹ گیا، دونوں جگہ اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. تو یہ مالک کی طرف سے انتظام ہے. اور یہاں اس قدر ہولناکی کے ساتھ دجال کی شکل میں، قیامت کی شکل میں دکھایا جانا کتنا بالکل واضح اور صاف کہ وہ قیامت ایسی ہوگی کہ تم کچھ نہیں کر سکتے سوائے مالک کو یاد کرنے کے اور دعا کرنے کے اور اس کی طرف پناہ لینے کے. کوئی تمہارا سہارا نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ، لا حافظ الا اللہ، لا رقیب الا اللہ. تو مالک نے جس طرح یہ خبریں دی اور سچی ثابت ہوئی اور ملک کے ملک جا رہے ہیں، چلے گئے، تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہے. تو جاہلیت میں بت پرست بتوں کی جو عبادت کرتے تھے، ان بتوں سے بیداری میں وہ سنتے تھے، ان بتوں کو اللہ نے گویائی دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک مرتبہ ایک قصہ پیش آیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں کسی نے گوشت بھیجا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خادمہ سے فرمایا کہ اسے طاق میں رکھ دو, میرے آقا کو گوشت پسند ہے, جب تشریف لائیں گے نوش فرمائیں گے. خادمہ نے طاق میں رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ ساری رات نماز میں کھڑے ہوئے ہیں, پیر ورم کر جاتے, فجر کی نماز میں تشریف لے گئے, وہاں تشریف فرما ہیں, اہل مدینہ برکت کا پانی حاصل کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں, پیالوں میں, سا اور مد میں, مختلف چیزوں کے برتنوں میں پانی لے کر پہنچ رہے ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو مائے کوثر بنا کر دستے مبارک اس میں ڈالتے ہیں. وہ متبرک پانی وہ اپنی ضرورتوں کے لیے, جسمانی روحانی بیماریوں کی شفا کے لیے لے جاتے ہیں. روز کا معمول ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈبوتے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سے سردی برداشت نہیں ہوتی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خادم آ رہا ہے, دست مبارک پانی میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں ڈال رہے ہیں تو ہمیں ترس آتا, ہمیں تکلیف ہوتی, مگر سرکار کسی کو مایوس نہیں فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے قریب جب گھر تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہوتا کہ کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے, کھانے کی یا پینے کی چیز ہے, تو بکثرت یہ جواب ملتا تھا کہ یا رسول اللہ, اللہ کا نام ہے, کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا جواب ہوتا, انی اذن لصائم, تب تو میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. ہوں گے ہمارے اس پورے ملک میں کوئی ایک گھرانہ ہوگا کہ جس کو اس ہفتے, اس مہینے یا چند مہینوں میں یہ قصہ پیش آیا ہو کہ پینے کے لیے پانی تک بھی نہیں, دودھ تک بھی نہیں, ہزاروں قسم کی نعمتیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں, اناج کی شکل میں اور کن کن شکلوں میں چیزیں گھر میں بھری پڑی ہیں اور وہاں کوئی چیز نہیں, کوئی چیز نہیں. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ سے فرمایا کہ طاق میں رکھ دو, سرکار تشریف لائیں گے نوش فرمائیں گے. طاق میں رکھ دیا گیا. اتنے میں ایک سائل آتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ اللہ گھر والوں کے لیے برکت فرمائے, تو جواب گھر والوں کی طرف سے ملتا ہے بارک اللہ فیک. دعا دیتے ہیں, وہ دعا کے بدلے میں دعا لے کر چلا جاتا ہے. وہ ٹکڑا گوشت کا سائل کو نہیں دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے, تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ سے فرمایا کہ جاؤ وہ طاق میں سے گوشت کا ٹکڑا لے آؤ. جب وہ پہنچی تو اس نے کہا کہ لیس فی الطاق الا المروہ, پتھر کا ٹکڑا ہے, صفا مروہ آپ بولتے ہیں, کہ وہ طاق میں تو گوشت نہیں پتھر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قصہ بیان پورا بیان کیا گیا کہ فلاں کے یہاں سے یہ گوشت آیا تھا، ہم نے آپ کی نیت سے طاق میں رکھوایا تھا، آپ کی تشریف آوری سے کچھ پہلے ایک سائل آیا تھا، اس نے سوال کیا، سائلانہ اس نے دعا دی، تو ہم نے اس گوشت کو دینے کے بجائے یا اس کا کوئی ٹکڑا اس کاٹ کر اس کو دینے کے بجائے صرف اس کو دعا دے دی، اور ہم نے دعا پر قناعت کی اور وہ چلا گیا دعا دیتا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم نے یہ اس کو نہیں دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گوشت کو پتھر میں تبدیل فرما دیا۔ اللہ، دیکھیے ہم کسی کو دفن کرتے ہیں تو اس وقت مٹی ڈالتے پڑے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، کہ ہمارا گوشت پوس یہ ہڈیاں یہ گودا یہ ناک کان اعضا سارے کے سارے کسی سے بنے، کس سے بنے؟ مٹی سے۔ تو وہ گوشت تھا، مالک نے اسے پھر اصلی شکل میں لوٹا دیا، اور مالک کے یہاں جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا معاملہ ہی جدا تھا، فاقے پر فاقے چل رہے ہیں، پھر بھی مالک کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ تم نے سارا یا تھوڑا سائل کو کیوں نہیں دیا، چلو اب ہم اس کو جس شکل میں اسے آخری پہنچنا ہے، کھا کر بھی تو وہی بنتا ہے، پیٹ میں جائے گا، ہضم ہوگا، غلاظت بنے گی، پھر وہ مٹی میں جائے گا، مٹی بن جائے گا، تو ہم ابھی اسے ابھی بنا دیتے ہیں۔ تو مالک نے اس کو پتھر کی شکل دے دی، تو مالک بلوانے کے لیے اور آواز نکلنے کے لیے نہ گوشت کی ضرورت، نہ زبان کی ضرورت، نہ انسان ہونا ضروری، ہر چیز سے مالک بلوا سکتا ہے۔ مالک نے اس کو پیدا کیا، یہ تو اس کی درمیانی حالت ہے، پہلے یہ مٹی تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں کنکریاں تھیں، پاکیزہ صحبت ان کنکریوں کو ملی تو وہ گویا ہو گئی، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں میں لی تو تسبیح پڑھ رہی ہے۔ تو اسی طرح یہ عرب جاہلیت میں بتوں کی پرستش کرتے تھے، تو ان بتوں سے بلوایا گیا۔ عباس ابن مرداس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوپہر کا وقت ہے تو میں کھلی آنکھوں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک شتر مرغ ہے، بالکل سفید، روایت میں ہے کہ مثل اللبن، دودھ کی طرح بالکل سفید شتر مرغ، اس کے اوپر ایک سوار ہے، اور اس کے کپڑے بھی علیہ ثیاب، تو اس کے کپڑے بھی دودھ کی طرح سفید۔ تو اس نے عباس ابن مرداس سے کہا، یا عباس تم کاہے میں پڑے ہوئے ہو، الم تر ان السماء قد کفت احراسها وان الحرب تجرعت انفاسها وان الخيل وضعت احلاسها وان الذي نزل بالبر والتقوى يوم الاثنين صاحب الناقة القصوى اذباء اور قصوى، کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان بابرکت سواریوں کو یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا کہ وہ نبی آخر الزمان جو آئیں گے، تشریف لائیں گے، ان کی سواری قصوہ ہوگی، اذبا ہوگی۔ تو عباس فرماتے ہیں کہ میں کھلی آنکھوں دوپہر کے وقت ایک عجیب منظر دیکھ کر گھبرا گیا کہ یہ کیا میں نے دیکھا، تو یہ کیا میں سن رہا ہوں۔ تو ان کی پناہ گاہ، جس طرح ہم تو کوئی مصیبت دیکھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ اللہ مجھے بچا لے، تو تو وہ بھاگ کر عباس کہتے ہیں کہ میں اپنے بت کے پاس بھاگا, بت کے پاس پہنچا, حتیٰ جیت وثنا یدعا الظما, اس کا نام دماد رکھا تھا, ان کے باپ نے انہیں وصیت فرمائی تھی کہ اس کی عبادت پر جمے رہنا, اس مذہب کو آگے چلانا, وصیتیں کرتے تھے. تو میں اسے پناہ لینے کے لیے آیا کہ میرا مصیبت کا وقت, یہ کیا منظر میں نے دیکھا, میں گھبرا گیا بیداری میں. عجیب شکل شتر مرغ کی بھی, اس بزرگ کی بھی, یہ کہاں سے کیسے آئے, کہاں سے اترے, آسمان سے نازل ہوئے. تو گھبرا کر میں بت کے پاس پہنچا اور اس کو اطراف آس پاس میں نے جھاڑو دیا, صاف کیا, اور جس طرح ہم اللہ تعالی ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت مقدر فرمائے, تو اس بیت اللہ سے اور حجر اسود پر پہنچتے ہیں تو وہاں ہاتھ پھیرتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں. تو یہی کام عباس نے اپنے بت کے ساتھ, دماد کے ساتھ کیا. فَكَنَسْتُ مَا حَوْلَهُ ثُمَّ تَمَسَّحْتُ بِهِ وَقَبَّلْتُهُ, کہ میں نے صاف کیا, اسے ٹھیک ٹھاک کیا, پھر اس کے بعد اس پر ہاتھ پھیر رہا ہوں پیار سے, محبت سے, اور اس کو بوسہ دے رہا ہوں. فَإِذًا صَائِحْ مِنْ جَوْفِهِ يَقُولُ, اس میں سے آواز, کوئی چلا, آواز بھی نہیں, چلا کر, فَإِذًا صَائِحْ, وہ چلا کر کوئی بول رہا ہے. قُلْ لِلْقَبَائِلِ مِنْ سَلِيمٍ كُلِّهَا هَلَكَ الظَّمَادُ وَفَازَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ, هَلَكَ الظَّمَادُ وَكَانَ يُعْبَدُ مَرَّةً قَبْلَ الصَّلَاةِ مَعَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ان الذي ورث النبوه والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي, کہ سارے قبیلے سلیم سے, قبیلے سلیم سے کہہ دو کہ اب دماد کی اور بتوں کی, تمام بتوں کی پرستش ختم, ان بت خانوں کے بجائے اب مسجدیں ہوں گی. حلق الزماد وفاز اہل المسجد, مسجدیں ہوں گی اور مسجد والے کامیاب ہوں گے, اور یہ تو ایک گئی گزری داستان ہو جائے گی, اور نئی کہانی میں مسجدیں ہوں گی, نمازیں ہوں گی, اور یہ مسجدیں اور نمازیں جو آئیں گی اس مبارک ہستی کی برکت سے, حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد, جن کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا ہے, اور جو نبی آخر الزمان, خاتم الانبیاء, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کی برکت سے یہ سارا کا سارا انقلاب دنیا دیکھے گی. تو جب یہ پہلے وہ شترمرغ کے سوار کو دیکھا, اس کی نصیحت سنی, اب بت کے پاس پناہ لینے کے لیے آیا, تو اس نے اسی خبر کی تائید کی جو شترمرغ کے سوار نے کہا تھا. تو کہتے ہیں میں رعب کے مارے گھبرایا ہوا بت خانے سے نکلا اور اپنی قوم میں آیا, اور میں نے ان کو دونوں قصے سنائے. تو میرے ساتھ 300 سے زائد آدمی بنو حارثہ کے تیار ہو گئے, اور ہم تیار ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا, یا عباس کیف کان اسلامک, کہ مسلمان دل سے ہو ہی چکے تھے. فرماتے ہیں میں نے قصہ بیان کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مسرت ہوئی, اور میں اور میری ساری قوم اسلام لے آئی. تو اللہ تبارک و تعالی ان بتوں سے بلواتے ہیں, رجال غیب آ کر خبر دیتے ہیں, تو یہ سارا کا سارا اس محبت کی بنا پر کہ مالک نے تا تمام کائنات کو بنایا، انسانوں اور جناتوں کو بھی بنایا، ان کو مکلف بنایا. جب وہ غلط راہ پر جاتے ہیں تو مالک کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے کہ یہ تمہارا رستہ غلط ہے، تم ادھر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ مالک کی عنایتیں، شفقتیں، رحمتیں انسانیت پر اور سارے جہان پر برسائے کہ انسانیت رحمتوں کی، امن و امان کی بھوکی ہے. جیسے یہاں کیسر کو اور کسرا کو سچے خواب دکھائے گئے، اور ان جو خواب گزشتہ سال دنیا بھر میں مختلف حصوں میں لوگ دجال کے اور قیامت کے قریب آنے کے دیکھتے رہے، اللہ کرے کہ جتنی قیامتیں شام، عراق، یمن پر ڈھائی گئی وہ ختم ہو چکی ہوں اور اب جدید قیامتیں کہیں ہم نہ دیکھ اور نہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرمائے، اپنے مقدسات شاعر کی حفاظت فرمائے. لیکن حالات تھمتے نظر نہیں آتے، جیسا کہ گزشتہ کل بھی عرض کیا تھا کہ ہر وقت مالک کی طرف ہماری تار جڑی رہے، ہمارے دل اور دماغ مالک کی طرف ہی ہر وقت رہیں، ورنہ دوستو بڑے خطرات ہیں. آج ہی کسی خاتون نے خواب لکھا کے دیکھا کہ مسجد نبوی کے چاروں طرف سمندر، پانی ہی پانی، بیچ میں مسجد نبوی ہے، کسی دروازے سے نکلو تو سیدھے پانی میں. تو میں نے کہا کہ یہ فتنے ہر جگہ دستک دے رہے ہیں. اللہ تعالی حرمین شریفین کو محفوظ رکھے، حرمین شریفین والوں کو محفوظ رکھے، اور وہ جگہ معمون رہیں، وہاں کے رستے معمون رہیں، وہاں کے جانے کے پہنچنے کے اسباب سارے معمون رہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں برکتوں سے اس جگہ کو مالا مال رکھے، حسیدین کی حسد کی نگاہ سے اس حرمین شریفین اور شعائر کو محفوظ رکھے. یہ اتنی کثرت سے جو خواب لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں تو اس سے مقصود صرف دل اور دماغ کو اپنی طرف منوانا اور بلانا ہوتا ہے کہ میرے بندے میری طرف اپنی ٹک ٹکی باندھ لیں، میں ہی ان کا کعبہ اور قبلہ اور ان کی دعاؤں کی دہلیز ہوں. اس لیے انہیں جھنجھوڑا جاتا ہے کہ اتنے سخت ترین حالات ہیں اور آپ کے دل دماغ میں میرے سوا اور کسی کا بسیرا ہے کیوں. تو ان قیامتوں کو ہم سرسری نہ سمجھیں، بہت بڑی انسان کی کمبختی اور بدبختی ہے جو ان حقائق کے روز دیکھنے کے باوجود بھی آنکھیں اس سے بند کر کے اپنی مستی میں مگن رہے، نہ اس کے عیش میں کوئی خلل آئے، نہ کھانے پینے اور مزوں میں کوئی فرق پڑے، نہ کھانے پینے رہنے سہنے کے انداز میں کوئی فرق آئے. انّا للہ، ہمارا حال تو یہی ہے کہ ہیں جہاں قیامتیں، جن پر ہیں وہ جانے، ان کا کام جائیں. کوئی آئے گا چندے والا تو دو پاؤنڈ ہم دے دیں گے، دعا کر دیں گے آمین. کوئی دعا کر رہا ہوگا آمین کہہ دیں گے، بس اس سے آگے کہ ہم اپنے دل کو ٹھیک کریں. ہر جو دنیا ہر وقت بسی ہوئی ہے, مالک سے ہم کتنے دور ہیں, 24 گھنٹے میں کتنی دیر کے لیے ہمارا ذہن مالک کی طرف گیا اور مالک کو ہم نے یاد کیا, یہ کبھی ہم نہیں سوچتے. اور یہ مالک کی طرف سے جو انتظام ہے کہ پیشگی چیزیں دکھائی جاتی ہیں, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ ذہبت النبوہ فلا نبوۃ بعدی الا المبشرات الرؤیا الصالحہ یراها الرجل او ترى له, کہ نبوت ختم, وحی نہیں آئے گی. ہاں مبشرات آئیں گے, سچے خواب انسان دیکھے گا, فرشتے کی طرف سے اسے دکھایا جائے گا وہ خواب جو اس نے دیکھا یا اس کی تعبیر وہ سچی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رؤیا صالحہ من اللہ والرؤیا السوء من الشیطان. تو یہ جو اچانک کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں آگ ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی نے پکڑ لیا اور اس سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ڈراؤنی خواب. یہ جو دجال کو دیکھا گیا, جو یاجوج ماجوج کو دیکھا گیا, جو ساری علامات قیامت کو دیکھا گیا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب کی طرف سے طلوع ہو رہا ہے, یہ ڈراؤنی خواب نہیں ہے دوستو, یہ اس میں خبر ہے. اور یہ خبریں, اللہ کرے یہ جو ڈرایا گیا تھا وہ خبریں پوری ہو چکی ہوں. اور خواب میں انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے, فرشتہ اسے کچھ بھی دکھاتا ہے. رب تعالیٰ کے بھی اللہ عز و جل کی بھی زیارت ہوتی ہے, ہوئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے قصوں پر تو کتاب کئی تصانیف ہیں. امام اوزائی بڑے ائمہ میں سے ہیں, وہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ رأیت رب العزت فی المنام, کہ میں نے اللہ عز و جل کی خواب میں زیارت کی. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رب تعالیٰ کو, اللہ عز و جل کو 100 دفعے خواب میں دیکھا. کتنا دل رنگین ہوگا حب الہی میں, کتنا سرشار ہوگا عشق خداوندی سے, کہ کتنی دفعے دیکھا, 100 دفعے. اور یہ قصہ کہانیوں کی کتابوں میں نہیں, حنفی فقہ کی مستند کتاب ہے تحتاوی, اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس خواب کا تذکرہ ہے کہ امام اعظم نے اللہ جل شانہ کو خواب میں 100 مرتبہ دیکھا, اور ہر مرتبہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار, قیامت کے روز خلقت تیرے عذاب سے کس چیز سے نجات پائے گی. تو یہ صرف حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ کی طرح سے تمام اولیاء اللہ کے دل کا یہی حال, کہ وہ اپنے آپ کے متعلق کسی چیز کو نہیں سوچتے, نہ دنیا کے بارے میں نہ آخرت کے بارے میں. بس انہیں ایک بزرگ ہیں, انہوں نے جمع کے صیغے کے ساتھ دعا کی کہ اے اللہ, مجھے اور میرے فلاں 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 دوست کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے, قبر کے عذاب سے بچا لے. ہمارے یہاں حضرت شیخ قدس سرہ کے یہاں مغرب کی نماز کے بعد حضرت بہت طویل اوابین پڑھتے تھے, اور اگر کسی نے پرچہ دیا ہے کہ مجھے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے تو وہی وقت ہوتا تھا، اس نماز کے وقت میں سے حذف کر کے حضرت جلدی فارغ ہو جاتے تھے، 10 منٹ پہلے فارغ ہو گئے، 15 منٹ پہلے فارغ ہو گئے، اور فرمایا اللہ بھائی تخلیہ والا تو وہی مسجد میں فارغ ہوئے اور فرما دے ہٹو بھائی، سب ہٹ گئے اور تخلیہ میں اس کی بات سن لی، اور جیسے ہی اس نے تخلیہ میں شروع کیا کہ حضرت وہ میں نے خواب دیکھا، جا میرے یار میں نے تیرے لیے اپنی نفلیں قربان کی تیرے اس خواب کی خاطر، آگے کوئی کام کی بات ہے؟ یہ فرما کر ڈانٹ دیتے اسے، کیونکہ خواب کوئی کہتا ہے کہ میں نے 3 برس پہلے دیکھا، 4 برس پہلے دیکھا، اور قاعدہ ہے کہ رات کو خواب دیکھا، فجر کی نماز کا انتظار کرو، نماز پڑھی فجر کی اور اس وقت بیان کرو، تو وہ پورا یاد بھی ہوتا ہے، حکایت اور بیان صحیح ہوگا، ورنہ جیسے جیسے وقت گزرے گا تو دماغ اسٹوری کی شکل میں اس کہانی کو بدلتا رہے گا، الفاظ کو بدلتا رہے گا، اور وہ کیا سے کیا بن جائے گا، اس لیے حضرت ڈانٹ دیتے تھے کہ پھر وہ شروع کرتا کہ بھائی میرے فلاں اس میں اپنی، تو حضرت خلوت کا وقت اپنا تلاوت کا قربان کر کے اس لیے دیتے تھے کہ حضرت یہ چاہتے تھے کہ یہ سلوک میں آگے بڑھیں، پڑھیں، مراقبہ، ذکر اور تلاوت، نوافل، اس کے متعلق کوئی مشورہ کرنا ہے، تو حضرت فرماتے کوئی کام کی بات کہو، کام کی بات پوچھو، تو حضرت رب العزہ جل جلالہ کے سامنے کسی بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا شروع کی، تو جیسے دوسرے کا ذکر کیا کہ الہی مجھے اور فلاں کو، فرمایا تو اپنی کہ، مالک کی طرف سے انہیں خطاب ہوا، اسی وقت دعا کے درمیان مالک نے ٹوکا کہ تو اپنی کہ، وہ میری مخلوق ہے، وہ جانے میرا کام، تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف سے یہ بھی پڑھا ہوگا، اور جس طرح میں نے وہاں زکریا مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملا علی قاری نے الحزب الاعظم میں جو جمع فرمائی ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ اس کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو 1/4 دعائیں پوری کتاب میں سے مشکل سے ہوں گی جو جس میں جمع کے صیغے ہوں گے، کہ اللہ، کہ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، اللہم اغفر لنا، تو یہ جمع کے صیغے جس میں امت کو، دوسروں کو، سب کو شامل فرمایا ہے، وہ کم ہیں، بہت کم ہیں، اور 75% اس میں وہ مفرد کے صیغے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم ارزقنی، تو یہ کیوں ہے کہ مالک اپنی طرف اپنی مخلوق کو کھینچنا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حال میں ہوتے تھے کہ بس میں ہوں اور میرا مالک، بیچ میں کوئی دوسرا نہ ہو، تو وہاں پہ جمع کے صیغے استعمال نہیں فرماتے تھے، مفرد صیغے، تو جس طرح میں نے غور کیا اور اس چیز کو سمجھا کہ مفرد کے صیغے کیوں اور جمع کے صیغے کیوں کم ہیں اور مفرد کے کیوں زیادہ ہیں، تو امام اعظم کا تو میں مقلد ہوں، ان کے علم کے سمندر کے مقابلے میں تو میری جہالت کا سمندر بھرا پڑا ہے، تو یہ سب جاننے کے باوجود بھی حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جب مالک کی زیارت ہوتی ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس زیارت میں رب تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے پروردگار، قیامت کے روز خلقت تیرے عذاب سے کس چیز سے نجات پائے گی؟ خلقت کے متعلق پوچھ رہے ہیں، جس میں وہ خود بھی شامل اور سب کو شامل فرمایا، سب کا فکر فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام یوں کہا کرے، یہ دعا پڑھا کرے، یہ تسبیح پڑھا کرے، تو یہ خواب میں آپ کو کتنی دفعے بتائی گئی؟ 100 دفعے۔ ہمارے طالب علم کے زمانے میں گجراتی میں، انگلش میں، مختلف زبانوں میں جامعہ حسینیہ کی طرف سے یہ دعا چھپی ہوئی تقسیم ہوتی تھی۔ وہ مالک سے مانگتے ہیں سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان من رفع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينسى احدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ تو یہ دعا رب تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم فرمائی کہ قیامت کے روز، قیامت کے عذاب سے اور حشر اور ما بعد الحشر کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو میری مخلوق کو میری طرف سے پیغام دے دیجئے کہ یہ دعا پڑھا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔ تو اسی طرح میں عرض کر رہا تھا حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ ان کے شاگرد یوسف ابن موسیٰ القطان روایت کرتے ہیں کہ امام اوزاعی نے فرمایا کہ میں نے اللہ عز و جل کی خواب میں زیارت کی، تو مالک نے سوال کیا، میں نے کئی دفعہ خواب اپنا بھی بتایا تھا کہ کوئی 20 سال ہوئے میں نے خواب میں حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی تھی، اور جو شعار ہے وہاں کے بڑوں کا، محدثین کا، علماء کا، تو بیروت والوں کا وہ شعار اب تک بھی رہا کہ پارلیمنٹ میں بعض پارٹیوں کی خاص ٹوپیاں، وہ ترکی ٹوپی اونچی سی سیاہ کلر کی، تو اسی ٹوپی میں امام اوزاعی ملبوس ہیں، سر پر وہ ٹوپی ہے، اور اب تو طویل زمانہ ہو گیا اس لیے پورا خواب بھی یاد نہیں رہا۔ تو حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت زیارت ہوئی تھی، تو مالک کی جب امام اوزاعی کو زیارت ہوتی ہے تو مالک پوچھتے ہیں امام اوزاعی سے، یا عبد الرحمن انت الذی تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو، تو جواب میں عرض کیا کہ بے فضل کی یا رب، کہ مالک یہ تو ہی مجھ سے کام لیتا ہے، میں تو ایک مشین کی طرح ہوں کہ تیری توفیق سے، اور توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے، توفیق الہی کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پھر میں نے مالک سے ایک سوال کیا، میں نے عرض کیا یا رب امتنی علی الاسلام، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہایت جامع، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خود امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعا پر کہ یا رب امتنی علی الاسلام، کہ میرے رب تو مجھے اسلام پر موت دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو گویا ناقص بتایا اور اضافہ فرمایا، اور فرمایا کہ وعلی السنہ، کہ یوں کہو یا رب امتنی علی الاسلام وعلی السنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام پر، سنت پر موت دے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دل و جان سے پکڑے ہوئے ہوں، اس حال میں ہمیں موت آئے۔ آپ کے ایک اور شاگرد ہیں عمر ابن ابی سلمہ، انہوں نے بھی اس خواب کو روایت کیا کہ دو فرشتے آئے, مجھے اوپر لے گئے اور مجھے رب العزہ کے حضور کھڑا کر دیا. مالک مجھ سے پوچھتے ہیں, رب تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ انت عبدی عبد الرحمن الذی تأمر بالمعروف و تنہا عن المنکر, کہ تم میرے بندے عبد الرحمن ہو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو. تو میں نے جواب دیا بعزتی کا یا رب انت عالم, کہ آپ کی عزت کی برکت ہی سے سب کچھ خدمت مجھ سے لی جا رہی ہے اور آپ مجھ سے زیادہ اس کو جاننے والے ہیں. کہتے ہیں بس اتنی گفتگو ہوئی اور پھر وہ مجھے نیچے لے آئے اور مجھے اپنے مستقر تک پہنچا دیا. ممکن ہے کہ یہ دونوں زیارتیں الگ الگ ہوں, پہلا خواب کسی وقت دیکھا گیا ہو, دوسرا کسی وقت دیکھا گیا ہو. اسی طرح ابو الفضل فرماتے ہیں کہ میں محمد بن اوزائی سے ملا ہوں, آپ کے بیٹے محمد سے میں ملا ہوں. اور آگے ان کی تعریف فرماتے ہیں امام اوزائی کے بیٹے محمد کی, کہ سارے اس علاقے کے مسلمان اس پر متفق ہیں کہ انہو کان من الابدال, کہ بڑے بزرگ آدمی تھے, روحانی بڑے اونچے منصب پر وہ فائز تھے, اس میں کوئی شک نہیں. تو ان کا بیان ہے اپنے ابا کے متعلق کہ ابا نے مجھے ایک دن فرمایا کہ میں ایک راز کی بات تمہیں کہنے جا رہا ہوں, لیکن پہلے مجھ سے عہد کرو کہ میری زندگی میں کبھی جب تک میں زندہ ہوں کبھی کسی سے بیان نہ کرنا. تو جب میں نے ان کے ساتھ عہد کیا کہ میں ایسا کروں گا, کہ افعل یا ابا, کہ ابا میں ایسا ہی کروں گا, تب جا کر آپ نے خواب بیان کیا کہ انی رأیت کأنی وقف بی علی باب من ابواب الجنہ, کہ جنت کے دروازے پر مجھے کھڑا کر دیا گیا اور وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازے کے دو پارٹ ہیں, ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف, عام گھروں میں جس طرح ہوتا ہے دو دروازے, ایک دروازے کے دو پارٹ. تو دیکھا کہ دو میں سے ایک اپنی جگہ سے نکل گیا ہے اور جو نکلا ہوا پارٹ ہے دروازے کا, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دوبارہ فٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جیسے ہی وہ فارغ ہوئے لگا دیا, چھوڑا کہ پھر وہ نکل جاتا ہے, پھر سے بارہ پھر لگایا, پھر لگاتے ہیں پھر نکل جاتا ہے. تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا, یا عبد الرحمن الا تمسک معنا, تم ہمارے ساتھ رہ کر اس کو ذرا پکڑے رہو. کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو پکڑا اور پھر چھوڑا تو اپنی جگہ لگا رہا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کا جو حصہ رہ گیا اسے ضائع ہونے سے بچا سکیں. مالک کے کلام کی تلاوت میں ہماری زبان مصروف رہے. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.